وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللهم صل محمد و آل محمد وعجل فرجهم. پروردگار عالم کا انتہائی لطف ہے، انتہائی کرم ہے، خداوند متعال کا احسان ہے، اس نے ہمیں دین کی معرفت، دین کی ہدایت نصیب فرمائی، قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مودت سے نوازا ہے، اور کتنا خداوند متعال نے لطف کیا کہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کے نام سے تبسل نصیب کیا، ان کی ذات گرامی پر ان کے فرزند کے حضور تبریک اور تہنیت کا پیغام پہنچانے کے لیے، ان کے وجود مقدس کی برکات کے حصول کے لیے، اور ایک بار پھر اس نسل مصائب پہ تو انسان روتا ہے، بی بی کے فضائل پہ کیوں روتا ہے؟ اتنی عظمت ہے اس نام کے اندر، اتنا احترام ہے، اور ہمیں نہیں معلوم بی بی کی ہستی کی حقیقت، وہ مقام کیا ہے؟ پوری کائنات کا محور اشرف مخلوقات ہے، اشرف مخلوقات میں انبیاء اور رسول کا مقام ہے، انبیاء اور رسول میں آخری نبی افضل الانبیاء اشرف المرسلین، اور یہ افضل الانبیاء اور اشرف المرسلین ان کے احترام میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے. کون سا راز ہے خداوند متعال کا؟ علماء تعبیر فرماتے ہیں ہی اسر من اسرار اللہ تعالی، ان کا وجود اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. حقیقت یہی ہے، اگر درجات کے اعتبار سے دیکھیں تو نبوت اور امامت سے بڑھ کر کون سا درجہ ہو سکتا، لیکن ساری امامت ان کے احترام میں، نبوت ان کے احترام میں، اللہ کے نبی 6 مہینے یا 8 مہینے تک ان کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر سلام کر رہے ہیں. وہ جبرائیل کے جو وحی نے پھر کسی کی فضیلت بیان کی آخرت کے اندر، بی بی کی فضیلت کو ہر درجے پہ علیحدہ علیحدہ بیان کیا، دنیا میں بھی بیان کیا، آخرت میں بھی بیان کیا، اور شاید مثلا آخرت کے فضائل کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی کا وہ عجیب و غریب فرمان کہ فرمایا ایک موقع آئے گا جب تمام خلائق کو خدا جمع کرے گا، اور تمام خلائق کو جمع کرنے کے بعد تمام انبیاء، اولیاء، اوصیاء، رسول سب جمع ہو جائیں گے، تب ندا دی جائے گی کہ سب اپنے سروں کو جھکائیں چونکہ سیدہ طاہرہ تشریف لا رہی ہیں. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج. اب اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے پاس علماء ہیں، عرفاء ہیں، محققین ہیں، ان سب نے بی بی کی فضیلت کے اوپر کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے ادا احترام ضرور کیا ہے. بڑے بڑے مصنفین، مفکرین، جن کا بظاہر اس موضوع سے کوئی براہ راست تعلق نہیں بنتا تھا، مثلا میں غور کرتا ہوں اگر عصر حاضر کی ہستیوں میں دیکھیں تو مثلا شہید باقر الصدر کا جو لکھائی کا طریقہ کار تھا، جو موضوعات تھے، وہ بالکل مختلف تھے ان کے. انہوں نے تاریخ کے اوپر کوئی واضح کتاب نہیں لکھی، اقتصاد پہ ان کی کتاب ہے، فلسفے پہ ان کی کتاب ہے، منطق کے اوپر کتاب ہے، فقہ ہو، اصول ہو، فلسفے کے اوپر، مثلا فلسفہ تاریخ کے اوپر، لیکن خود تاریخ کے اوپر انہوں نے کوئی کتاب نہیں لکھی. ایک کتاب جو لکھی وہ بی بی کے حق کے دفاع میں لکھی. کیوں ایسا کیا؟ میں غور کیا کہ تمام علماء نے اپنی زندگیوں میں اس ذمہ داری کو احساس کیا ہے کہ ہم نے بی بی کے حق کے دفاع کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے، ان کے حق کو بیان کرنے کے لیے، لہذا سب نے یہ ادا احترام کیا. اور یہ ہم تو دنیا کے رہنے والے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ ہمیں جو خدا تعالیٰ دنیا میں نعمتیں نوازتا ہے ان کا اخروی مقام کیا ہے. ابھی تو یہ ہے کہ آپ اپنے گھروں سے نکلے، ہم اپنے گھر سے نکلے، ایک جگہ پہ جمع ہو گئے، ذکر کیا اور گھر چلے گئے، ہمیں اس سے زیادہ تو نہیں معلوم. ہمیں نہیں معلوم خدا نے متعال بی بی کے نام کے اس ادائے احترام پر ہمیں کیا کیا نوازنا چاہتا ہے. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. بہرحال یہ خدا نمتال کی دیوی انتہائی اہم فضیلت ہے جو ہمیں اور آپ کو حاصل ہوئی ہے کہ اس نے ہمیں بیوی کے نام کے احترام سے نواز دیا ہے، ان کی شخصیت کی مودت سے ہم سب کو نواز دیا ہے، اور ظاہر ہے کہ ہم سب کی دعائے توسل کے ان جملات میں خلاصہ ہوتی ہے کہ یا وجیحتن عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ، سب ان کی شفاعت کے طلبگار ہیں، سب ان کے در کے فقیر ہیں، اور اس جشن با مسرت کے موقع پر ایک بار پھر بی کے حضور التماس کریں گے کہ یا وجیحتن عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ، ان کی شفاعت کے حصول کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. ما صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. یہ جو ہستیاں ہیں ان کے اندر فضیلتوں کے اتنے پہلو ہیں کہ مثلاً ہم جو معتقدین میں سے ہوں اور ہم چاہیں کہ ان کے ہستیوں سے سیکھنے کی کوشش کریں، فضیلتوں کو حتیٰ سمجھنے کی بھی کوشش کریں، تو ظاہر ہے ہم سب کے لیے اس شخصیت کا احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہر پہلو کو ہم سمجھ پائیں. تو ہم میں سے ہر ایک جب بھی کوشش کرتا ہے تو وہ کسی ایک یا دو پہلو میں شخصیت کو محدود کر دیتا ہے. ایک طرح کا اس سینس میں میں کہوں گا کہ یہ وہ ظلم ہے جو ہم کرتے ہیں. مثلا اگر کسی شخص کے اندر شجاعت کا عنصر ہو، بہادری کا عنصر ہو، جب وہ امیر المومنین کی ہستی کو دیکھتا ہے تو کس انداز سے دیکھتا ہے؟ تو وہ شجاعت کے عنصر میں دیکھتا ہے. تو وہ مثال کے طور پر امیر المومنین کی شمشیر زنی دیکھے گا، امیر المومنین کا مبارزہ کرنے کا طریقہ کار دیکھے گا، جب وہ میدان نبرد میں تشریف لاتے تھے دشمنوں سے کیسے لڑتے تھے، اس طرح دیکھے گا. لیکن مثلا یہ شخص امیر المومنین کے تقویٰ کو دیکھ پائے گا کیا؟ کم دیکھے گا، کیونکہ اس کی اورینٹیشن شجاعت پر ہے. تو ہر انسان ایک عام فہم لفظ میں اپنی عینک سے ان شخصیتوں کو دیکھتا ہے، یہ اس کی محدودیت ہوتی ہے. اب مثال کے طور پر اگر کسی شخص کے اندر یہ محدودیت نہ ہو اور وہ کئی فضیلتوں کو ایک ساتھ دیکھ سکے، تو پھر وہ امیر المومنین کی شخصیت کو انہی فضیلتوں کے اندر رکھ کے دیکھتا ہے. تو پھر مثال کے طور پر جیسے وہ مشہور و معروف جملہ ہے مولا امیر المومنین کی ذات گرامی کے بارے میں کہ ان کے اندر ازداد جمع ہوئے، ازداد جمع ہوئے، ضد ایک دوسرے کی ضد اس کے اندر جمع ہو گئی ان کی شخصیت میں. وہ کیسے؟ مثلا دنیا کے اندر اگر کوئی شخص بہت بڑا کمانڈر ہوتا ہے، اب اس کے دل میں اس کمانڈر ہونے کی وجہ سے، فوجی کمانڈر ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ رقت باقی نہیں رہتی. مثلا بلا تشبیہ مثلا پیشے کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو قصاب کا پیشہ مکروہ ہے، معاشرے کو ضرورت ہو تو ایک علیحدہ مسئلہ ہے. مثلا اگر کسی کے پاس حق کا انتخاب ہے کہ وہ یہ بنے یا وہ بنے، تو مکروہ ہے قصاب کا پیشہ اختیار کرنا، ضرورت ہو تو کرے گا، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں. اچھا کیوں مکروہ ہے؟ کہتے ہیں کہ بھائی قصاب کے پیشے میں بہرحال جانور کو ذبح کرنا ہوگا، یہ کام صبح شام کرنا ہوگا، کھال اتارے گا، گوشت کے ٹکڑے کرے گا، یہ عمل خود بخود اس کے دل میں تھوڑی سی سختی ایجاد کر دے گا. بس اب وہ تو نہیں کر سکتا کہ وہ جانور کو جب ذبح کر رہا ہو جانور بل بلائے تو اس پہ رحم کر دے چھوڑ دے، اس کو تو ذبح کرنا ہوگا. جب وہ ذبح کرے گا ہر روز صبح شام یہ کام کرے گا تو اس کے دل میں تھوڑی سی سختی سی آ جائے گی، وہ لوگوں کے تڑپنے کے اوپر شاید نہیں تڑپے گا. تو مثلا کہا کہ بھئی یہ پیشہ جو ہے یہ مکروہ ہے. اچھا اب اگر کوئی شخص فوجی کمانڈر ہے، جنگ لڑتا ہے، اور جنگ لڑے اور ہر روز مثلا معرکہ کرے، اور وہ معرکہ بھی صرف کیمپ میں بیٹھ کے نہیں کرے، شمشیر لے کے دشمنوں کے درمیان اترے، ایک ایک حملے میں دو دو سو ڈھائی ڈھائی سو لوگوں کو تہ تیک کرے، تو اس کے اندر رقت قلب ہوگی پھر کیا؟ عام آدمی میں نہیں ہوتی. پھر امیر المومنین کے اندر ازداد جمع ہوتی ہیں. وہ کیسے؟ یہ جو اتنے بڑے فوجی کمانڈر ہیں صبح کو نکلتے ہیں مثلا شمشیر ہاتھ میں لے کے، اگر کفار کے مقابلے میں آتے ہیں، منافقوں کے مقابلے میں آتے ہیں، ایک ایک حملے کے اندر دو دو سو تین تین سو لوگوں کو تہ تیک کرتے ہیں، انہی کے سامنے اگر کوئی یتیم بچہ آ جائے, رقت قلب اتنی ہے کہ امیر مومنین رو پڑتے تھے یتیم کو دیکھ کر. کوئی فوجی کمانڈر ہو, اتنے لوگوں کو تہ تیغ کیا ہو, اور اس کے بعد اس کے دل کی رقت کا یہ عالم ہو کہ اگر یتیم کو دیکھے تو رو پڑے, یہ ضد تھی جو جمع ہوتی تھی. اچھا مثال کے طور پر یہ جو فوجی کمانڈر ہوتے ہیں کیا یہ فلسفرز ہوتے ہیں؟ نہیں. فوجی کمانڈر ہوتا ہے اس کو فلسفے سے کیا تعلق ہوتا ہے؟ پھر اس کے اندر فلسفہ نہیں ہوتا, اس کے اندر حکمت, دانائی, بلاغت, فصاحت یہ سب نہیں ہوتی اس کے اندر. وہ اپنے کام سے کام رکھتا ہے مثلا. اب یہ کون سا فوجی کمانڈر ہے کہ جو مثلا میدان جنگ کے قریب پہنچ کر پتھر کے اوپر اپنی شمشیر کو ٹکا کر خطبہ دے تو نہج البلاغہ بن جائے؟ یہ کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ امین مومنین کی ذات ہے. دشمن کے مقابلے میں اتنے سخت ہیں, یتیموں کے مقابلے میں اتنے نرم ہیں. اشد علی الکفار رحما بینہم, فصاحت و بلاغت میں وہ مقام ہے اور معاشرے کے اندر ظلم کے خلاف برسر پیکار ہونے میں وہ مقام ہے. تو آپ کو بہت زیادہ وسیع ہونا پڑتا ہے تب کہیں جا کر آپ کو اور ہمیں اہل بیت اطہار علیہم السلام کے کچھ فضائل سمجھ میں آتے ہیں, ورنہ ہم لوگ اپنی محدودیت سے دیکھتے ہیں صرف. مثلا ایک شخص اگر ادیب ہوگا تو امیر مومنین کے کلام کو فلسفے میں دیکھے گا یا لٹریچر میں دیکھے گا؟ وہ لٹریچر کے عینک سے دیکھے گا. کوئی شخص فوجی کمانڈر ہوگا تو وہ امیر مومنین کے کلام میں فوج کی تدبیر دیکھے گا. مینجمنٹ کا ایک بندہ امیر مومنین کے کلام میں سوسائٹی کی مینجمنٹ کو دیکھنے کی کوشش کرے گا. ہر ایک آدمی اپنی محدودیت سے دیکھتا ہے. اب میں ایک بات پوچھتا ہوں, ہم نے بی بی کی شخصیت کو محدودیت میں دیکھا ہے یا وسعت میں دیکھا ہے؟ محدودیت میں دیکھا, سخت محدودیت میں. اچھا ایک طرف سے بی بی کی ہستی کا احترام ظاہر ہے, دوسری طرف سے ہم لوگوں کی فکر کی محدودیت. تو بہت ساری ایسی گہرائیاں جو بی بی کی وجود مقدس سے ہمیں سیکھ لینی چاہیے تھیں, افکار کی گہرائی, نظریے کی گہرائی, اس سب سے ہم محروم رہ گئے. کیوں؟ چونکہ ہم نے وہ وسعت نہیں دکھائی, ہم نے اس وسعت سے نہیں دیکھا. تو مثال کے طور پر مثلا اگر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں حیا, پاکیزگی, عفت, ظاہر ہے کہ بی بی کی شخصیت سے انتہائی مناسب. حیا, عفت, پاکیزگی سب انتہائی مناسب. اچھا میں آپ سے کہوں ظلم کے مقابلے میں سیدہ کی ہستی, اتنی آسانی سے عام انسان کنیکٹ نہیں کرے گا. مثلا اگر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں ظلم کے مقابلے میں برسر پیکار اہل بیت کے مثال کے طور پر خواتین, تو عین ممکن ہے کہ آپ کے ذہن میں پہلی ہستی جو آئے گی وہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی آئے گی. درود بھیجے گا ان کی ذات گرامی کے اوپر. صلی علی محمد آل محمد وعجل. اچھا جب میں نے آپ سے کہا ظلم کے مقابلے میں اہل بیت کی خواتین, تو آپ کی نظر میں پہلا جو وجود آیا وہ سید الشہداء کی مقدس بہن کا آیا. سید الشہداء کی والدہ کا کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ ہم نے ان کی ہستی کو اس عنوان سے کم سوچا ہے, ہم نے اس پہ محنت کم کی ہے. ورنہ آپ خود تصور کریں جو اہل بیت پہ ظلم ہوا تو پہلی مقاومت کس نے دکھائی تھی؟ بیوی کے وجود نے دکھائی. پہلی قربانی کس نے دی ہے؟ وہ بیوی کے وجود نے دی. کس عالم میں قربانی دی ہے, کس مقام کے ساتھ, کس منزلت کے ساتھ قربانی دی ہے, ناقابل تصور ہے. یہ ہماری محدودیت ہے کہ ہم نے اس عنوان سے نہیں سوچا. اب یہ مشکل ہم لوگوں کے ساتھ رہے گی. اب میرا اپنے خیال ہے جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا مختلف افکار کے ماہرین اہل بیت اطہار کے وجود کا جائزہ لیں گے اور لوگوں کے سامنے بیان کریں گے تو یہ مشکل ہماری تھوڑی تھوڑی حل ہوگی. اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا کہ تھوڑا سا اپنے ذہن کو اور وسیع کریں. یہ ہستیاں صرف ایک فضیلت کو بیان کرنے کے لیے نہیں آئی ہیں, ان کے اندر فضیلتوں کے اجداد جمع ہوتے ہیں. آپ ان اجداد کو سمجھنے کی کوشش کریں. بی بی کے وجود میں تمام تر پاکیزگی, عفت, لیکن اس کے ساتھ سیاسی تدبیر بھی ہے, سیاسی تدبیر بھی. اب دیکھیں ہم لوگ کس طریقے سے بعض اوقات ان چیزوں کو مس کر دیتے ہیں. ایک مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. موقع تو ظاہر ہے کہ جشن ولادت کی مناسبت سے ہے, شہادت کا نہیں ہے, مصائب بیان کرنے کا موقع نہیں ہے, لیکن صرف اس کو ثابت کرنے کے لیے کہ کس طریقے سے ہم مس کرتے ہیں ان کی تدبیر کو، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد. تھوڑی سی ایک محدودیت کی وجہ سے، وہ محدودیت کیا تھی؟ میں نے عرض کیا تین عناوین آپ کی خدمت میں، اس تین صفات کے کہے مثلا پاکیزگی، عفت، حیا، بی بی کے وجود مقدس آپ کی اور میری نظروں میں حق بھی ہے اور اس میں ظاہر کوئی کمی نہیں ہو سکتی. لیکن اب سوال یہ ہے کہ اگر بی بی نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرا جنازہ رات میں اٹھے، صحیح، اس کا سبب کیا ہے؟ چونکہ ہمارے ذہن میں ایک پہلے سے ایک پریٹیکس بنا ہوا ہے، ایک پہلے سے ہم نے اپنی ماحول بنایا ہوا ہے کہ سب کچھ حیا، سب کچھ عفت، سب کچھ پاکیزگی، پردہ. تو ہم نے ایک انٹرپریٹیشن کی، وہ ایک بی بی نے کہا کہ شب میں جنازہ اٹھے چونکہ پردے کی حفاظت کرنا چاہتی ہیں. نہیں، یہ جواب صحیح نہیں ہے. نہیں، اس میں ایک اور گہرائی ہے، اس میں تدبیر ہے بی بی کی. بی بی کا احتجاج ہے جو اہل بیت کے حق کے اوپر غصب ہونے کے خلاف انہوں نے انجام دیا. بی بی نے اپنی شہادت کے ذریعے سے، اپنے جنازے کے ذریعے سے بھی حتی امیر المومنین کی نصرت کی. اس پہلو کو ہم کیوں نہیں دیکھ رہے؟ چونکہ ہم نے پردے اور عفت کے عنوان کو اتنا بڑا کیا، اتنا بڑا کیا کہ بی بی کی ساری تدابیر اس کے اندر چھپا دی. یہ کہ بی بی نے کہا کوئی میرے جنازے میں نہیں آئے، سبب ہم نے بتایا پردے کی وجہ سے کہا. نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے. اگر صرف پردے کی وجہ سے یہ سب کچھ کیا ہوتا تو بی بی اپنے حیات طیبہ میدان جنگ میں بھی گئی ہیں. غزوہ احد میں جب خبر ملی کہ اللہ کے رسول کو نقصان ہوا تو بی بی خود تشریف فرما ہوئی. کیا بی بی اپنے حق کے دفاع کے لیے دربار میں تشریف نہیں لے گئی تھی؟ اگر ہم یہ کہیں کہ شہادت کے بعد جنازہ رات میں اٹھے، کوئی اس میں شرکت نہ کرے، اس کا سبب صرف پردہ تھا، ناانصافی کی ہم نے. ہم نے بی بی کی تدبیر کو نہیں سمجھا اس کا مطلب ہے. اور کیوں نہیں سمجھا؟ چونکہ ایک عنوان کو ہم نے اتنا بڑھا دیا کہ باقی بی بی کی حکمتیں اور تدابیر کو سب کو ہم نے اس کے نیچے چھپا دیا. یہ صحیح نہیں ہے. وہ سب کے ساتھ دیکھیں، ان کی تدبیر کے ساتھ دیکھیں، وہ جو پیغام دینا چاہتی ہیں اس کو دیکھیں. اب یہ ان تمام باتوں کو انسان دیکھے تو پھر بہت سارے پہلو نکلیں گے جو ہم لوگ بھلا بیٹھے، یعنی نہ کہوں بھلا بیٹھے، مثلا نظر انداز کر دیا، ہم نے توجہ نہیں دی. مثلا بی بی کی تدبیر خاندان کے معاملے میں کیا ہے؟ بی بی کی تدبیر بچوں کی تربیت کے معاملے میں کیا ہے؟ ان سب کو جاننے کی ضرورت ہے. ابھی دیکھیے، ہمارا بہت بڑا ایک مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ جو پوری دنیا کے اندر ہے، آہستہ آہستہ ہمارے ملک میں بھی آ رہا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بھئی فیملی ایک یونٹ ہونے کے ناطے کولیپس کر رہی ہے. تاریخ بشریت میں خاندان کا جو عنوان تھا، اس نے انسانوں کی تربیت میں اسکول اور کالجز سے پہلے اپنا کردار انجام دیا ہے. اسکول کالج بعد میں بنے ہیں، مدرسے بعد میں بنے ہیں. سب سے پہلی درسگاہ جہاں پہ بچے تربیت پاتے ہیں وہ خاندان ہے. اب شیطانی نظام کیا ختم کرنا چاہتا ہے؟ شیطانی نظام کی پوری کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے سے یہ یونٹ کولیپس کرے، خاندان. اچھا، ہم سب کو معلوم ہے، ہم معتقد ہیں اس بات کے کہ جیسے ہی خاندان کولیپس کرے گا، پھر کوئی اسکول اس کو ریپلیس نہیں کر سکتا. اسکول خاندان نہیں بنتے، اسکولوں کے بغیر خاندان انسان بنا لیتے ہیں، لیکن خاندانوں کے بغیر اسکول انسان بنائے، یہ نہیں ہو سکتا. اب دنیا کی کوشش یہی ہے. اب دیکھیے اس قدم میں کہاں تک آگے بڑھ گئے. مثلاً حتیٰ مثلاً ازدواجی تعلقات کے اندر مخالف جنس کا ہونا، اس کی بھی مخالفت کی. اب پھر خاندان کہاں بچیں گے؟ بڑی بڑی نامور ہستیاں ہیں مغربی دنیا کی، اور مثلاً حتیٰ اب تو اسلامی مالک کے اندر کہ جناب علی اولاد بھی ہے اور ابھی اصلاً شادی ہوئی نہیں ہے اصلاً. یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ خاندان کولیپس کر رہا ہے. یا مثال کے طور پر سنگل پیرنٹ کے نام سے جناب علی 2 سال کے اندر اندر 50% شادیاں طلاق پہ پہنچ جاتی ہیں. اب بدقسمتی یہ کہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہ وبا پھیل رہی ہے. اس کے نتیجے میں کیا ہے؟ بچہ، بھائی ماں باپ تو اپنی زندگی پھر گزار لیں گے، بچے کا کیا ہوگا؟ بچہ تو خاندان سے محروم ہو گیا نا. اب یہ خاندان سے محرومیت، معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، وٹامن بی کے برابر بھی نہیں ہے کیا؟ کوئی بچے کے باڈی میں وٹامن بی نہ ہو تو کمی ہے، کوئی وٹامن نہ ہو، کوئی منرل نہ ہو تو کمی ہے اس کی باڈی کے اندر، خاندان اس برابر بھی نہیں ہے، ہے اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اب ہمیں یہ سیکھنا پڑے گا کہ بیوی نے جو خاندانی تعلقات کے معاملے میں ہمیں سکھایا وہ کیا سکھایا۔ آپ ان سب کو، ہم ان سب چیزوں کو جذباتی تعلقات میں لے لیتے ہیں۔ مثلا اگر ہم نے یہ دیکھا کہ مثلا بیوی کس طریقے سے اپنے بچوں سے پیش آتی تھیں، صرف معاملہ جذباتی تعلقات کا نہیں ہے، اس کے پیچھے حکمت ہونی چاہیے، ان کے ہر عمل کے اندر حکمت تھی، دانائی تھی، اس حکمت و دانائی کو درک کرنا چاہیے۔ مثلا آج کی ماں اپنے بچے کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ کس طرح پیش آئے کہ خاندان چلے، بچوں کی تربیت ہو۔ اسی طرح چونکہ مناسبت بیوی کی ذات سے ہے، ورنہ مرد کی بھی یہی ذمہ داری۔ آیا مرد مثال کے طور پر معاش کی مشین ہے، پیسہ بنانے کی مشین ہے مرد؟ ہم میں سے کتنے مرد ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو یہ سمجھا ہوا ہے کہ ہم لوگ صرف خاندان کے پیسے کے ذمہ دار ہیں؟ نہیں، تم صرف پیسے کے ذمہ دار نہیں ہو، تم جذبات کے بھی ذمہ دار ہو۔ کہاں ہیں وہ جذبات؟ اب مرد یہ سمجھ رہے ہیں ہم پیسے دیں گے معاملہ ختم ہو گیا۔ کیسے معاملہ ختم ہو گیا؟ ابھی ہمارے پاس اسٹڈیز موجود ہیں، پوری دنیا کے اندر یہ چیزیں ثابت ہوئی ہیں کہ یہ جو بچے ہوتے ہیں ان کو ایک جذباتی تعلق چاہیے ہوتا ہے۔ ایک اسٹڈی کے اندر میں دیکھ رہا تھا، اس میں لکھا کہ یہ جو بچے ہمارے پاس ہیں، مثلا جو مجھے یاد آ رہا ہے 6 ایئر اولڈ تک کا تھا، 6 سال کی عمر تک کے بچے کو کم سے کم 8 مرتبہ جینٹل ٹچ چاہیے ہوتا ہے، ماں کا یا باپ کا ہاتھ اس کے چہرے پر، پشت پر، بال پہ لگے، یہ جینٹل ٹچ چاہیے ہوتا ہے۔ آخری دفعہ ہمارے باپ نے کب اپنے بچے کو جینٹل ٹچ سے ہاتھ لگایا تھا؟ کب ہاتھ لگاتے ہیں؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ہم بچوں کو مشینی بنا رہے ہیں۔ اب ہم ماننے والے ان کے ہیں اور یہی چیز ہم نہیں سیکھ پا رہے کہ وہ انہوں نے ہمیں کیا سکھایا اس معاملے کے اندر۔ یہ سب پہلو ہماری نظروں سے کیوں اوجھل ہو گئے ہیں؟ چونکہ ہم نے محدودیت سے دیکھا، انہیں وسعت سے نہیں دیکھا۔ تو عزیزان محترم، ایسے مواقعوں کے اوپر جہاں خوشی کے دن ہیں کہیں فکر کے دن بھی ہیں، اس کے اوپر سوچنے کی کوشش کرنی چاہیے، ہم لوگ کیسے اس مسئلے میں کامیابی حاصل کریں۔ اور اس وقت کے چیلنجز میں سے بہت بڑا ایک چیلنج، یقین فرمائیں اگر مجھ سے کوئی پوچھے، میں کہوں گا بھائی یہ چیلنج اس سے کہیں بڑا ہے کہ میرے بچوں کا کیریئر کیا ہوگا۔ اور وہ چیلنج کیا ہے؟ وہ چیلنج یہ ہے کہ میرے بچے چاہنے والے بچے کیسے بنیں گے، جن میں جذبات ہوں، انسان ہوں، وہ مشین نہ ہو۔ ابھی پوری دنیا نے کیا کیا، اپنے بچوں کو مشین بنانا شروع کر دیا۔ ہمارے ہم لوگ بھی اسی راستے پہ چل رہے ہیں۔ اب ہم لوگوں کے ساتھ مشکل یہ ہے، پروردگار عالم نے ہمیں بہت ساری مصیبتوں سے بچا کے رکھا تھا دنیا میں، اب ہم اس پٹری پہ چل رہے ہیں جس پہ وہ لوگ پہلے ہی گڈھے میں گر چکے ہیں۔ اب کیوں چل رہے ہیں اس کے اوپر بلا وجہ میں ان کی تقلید کر رہے ہیں؟ تو ہمیں ادھر دیکھنا چاہیے کہ ہمیں مثلا بی بی کے ہستی نے کیسے سکھایا، بچوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، ان کے ساتھ محبت کیسی ہوتی ہے، ان کے ساتھ الفت کیسی ہوتی ہے، خاندان کی محبتوں کو کیسے بڑھایا جاتا ہے۔ اور میں اس کے اوپر بہت اصرار کر چکا، لیکن بس اس کا ایک جملہ اور آپ کی خدمت میں پوائنٹ ارز کرتا چلوں، حتی الامکان کوشش کریں ہمارے اور آپ کے تعلقات حاکم محکوم کے نہ بنیں۔ باپ چاہے حکم کرے بچوں پر، یہ پائیدار تعلقات نہیں ہیں، حاکم محکوم اچھا تعلق نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ حاکم کبھی خود محکوم بنے گا، پھر یہ باپ کبھی کمزور پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ اگر باپ اور بچوں کا تعلق حاکم محکوم کا تعلق ہے، حاکم طاقتور ہوتا ہے تو حاکم ہوتا ہے۔ آپ حکومت کا تعلق مت بنائیں، آپ محبت کا تعلق بنائیں۔ محبت کا تعلق کمزوری میں بھی چلتا ہے، حاکم کا تعلق صرف مضبوطی میں چلتا ہے، طاقت میں چلتا ہے۔ اچھا، کس کو کمزور نہیں ہونا؟ جس کو ہم زندگی دیتے ہیں، قرآن کریم فرماتا ہے کہ جس کو ہم زندگی دیتے ہیں اس کو ضعیف ترین دور کے اوپر واپس پلٹا دیتے ہیں، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، اس کو واپس لاتے ہیں۔ تو بھائی یہ سب چیزیں ہمیں اہل بیت کے اس خاندان، عظیم الشان خاندان سے سیکھنی چاہیے۔ یہ ہمارے اس پروگرام کی ایک مناسبت تھی، اور دوسری مناسبت انقلاب اسلامی کی، چالیسویں سالگرہ کی مناسبت سے چند جملات، چند پوائنٹس اس حساب سے آپ کی خدمت میں انتہائی اہم عرض کروں گا، دونوں کو ملانے کی بھی کوشش کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. ہم موجودہ دور کے جو سیاستدان ہیں ان کے اندر ایک مشکل دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے بیانات میں بہت دقیق نہیں ہوتے، پرسائز نہیں ہوتے، مبالغہ آرائی کرتے ہیں. یہ مبالغہ آرائی بچہ کرے تو چلو بات بنتی ہے، بچہ کسی سے جھگڑ رہا ہو، شب ولادت ہے، ایک آدھ مذاق بھی کر لوں، مثلا کوئی بچہ کسی سے جھگڑ رہا ہو، اسے کہ ایک مکہ ماروں گا 32 دانت توڑ دوں گا، چلو یہ بات صحیح ہے، بچہ ہے ایسی باتیں کر لے، ورنہ ایک مکے سے 32 دانت قطعاً نہیں ٹوٹ سکتے، زیادہ زیادہ ادھر والے ہی ٹوٹیں گے، ایک ہی طرف والے ٹوٹیں گے. یہ مبالغہ آرائی بچے کریں بات سمجھ میں آتی ہے، سیاستدان بھی کرتے ہیں، بالکل ہی نامعقول بات ہے لیکن کرتے ہیں. اب ان سیاستدانوں میں جو دینی سیاست کے تھے، بدقسمتی سے وہ بھی اس میں چلے جاتے ہیں. پھر مثلا میں دیکھتا ہوں کبھی ہم لوگ مظاہرے وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں، ظاہری ہماری قوم کے اوپر کافی ظلم ہوا ہے 25-30 سال کے اندر، تو اس پہ بہت سارے مظاہرے کرنے پڑتے تھے، کبھی کوئی شہید ہو گیا، کبھی کچھ ہو گیا. اب ان مظاہروں کے اندر جو تقریریں ہوتی تھیں، اب اللہ کا شکر ہے دور تھوڑا سا سکون کا دور ہے، تو ابھی میں عرض کر رہا ہوں ان میں سے بعض تقریروں کو سن کے مجھے یہی لگتا تھا وہ بچہ ہے جو کہہ رہا ہے میں 32 دانت توڑ دوں گا. بھائی تھوڑا سنجیدہ باتیں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے عام سیاستدان ایسی حرکتیں کرتے ہیں، ہمیں تو نہیں کرنی چاہیے، ہم لوگوں کو سنجیدہ ہونا چاہیے. اب مثال کے طور پر سنجیدہ سیاست کی کیا مثال ہے؟ سنجیدہ سیاست کی مثال جیسے سید، ویسے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھائی مسلمان ہونے کے ناطے جھوٹ بولنا حرام ہے، چاہے آپ سیاسی بیان ہی کیوں دیں جھوٹ بولنا حرام ہے. قائد شہید کا مجھے یاد آتا ہے، مثلا انہوں نے ایک موقع کے اوپر بیان دیا، اس میں کہا ہم نے فائرنگ، تو نیوز رپورٹر نے کہا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، کہ آپ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کے لوگوں نے فائرنگ کی؟ کہا ہاں، تو کیا میں جھوٹ بولوں گا؟ نہ کی ہے تو کی ہے. تو وہ اس طرح کے شجاع آدمی تھے، ان کا جھوٹ نہیں بولوں گا میں، ہم نے کی ہے، آئندہ سے کوئی کرے گا تو اور زیادہ کریں گے، وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے. سید حسن نصر اللہ ایک بات کہیں تو اسرائیلی کس کی بات کو مانتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بھئی ہمیں معلوم ہے ہمارا پرائم منسٹر ہے، لیکن ہمیں معلوم ہے یہ جھوٹ بھی بولتا ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ نصر اللہ دشمن ہے، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بولتا ہے، تو ہم اس کی بات ماننے پہ مجبور ہیں ہم لوگ، نہ کہ وہ نصر اللہ کو چاہتے ہیں، نہیں دشمن سمجھتے ہیں، اس کے باوجود ماننے پہ مجبور ہے. اچھا اب ان کا مثال کے طور پر 25 چینل کام کر رہے ہیں، روزانہ 24 گھنٹے کام کر رہے ہیں، ایک مہینہ انہوں نے چک چک بک بک کر لی، اب سید حسن اللہ نے ایک گھنٹہ تقریر کرنی ہے، اب اسرائیلی مجبور ہے ایک گھنٹے کی تقریر سن، کیوں؟ اس کو پتا ہے کہ ممکن ہے ایک مہینہ میرے چینل نے جھوٹ بولا ہو، یہ آدمی سچ بولتا ہے، اس کی سننی پڑے گی. صحیح، اصول ڈھونڈیں، اصول زندگی میں کیا ہے؟ جب آپ ان اصولوں کو ڈھونڈیں گے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ بھائی ان لوگوں نے اپنی بات میں وزن ایسے پیدا کیا ہے، مبالغہ آرائی نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے. یہ سید حسن نصر اللہ ہیں، یہ سید حسن نصر اللہ کہتے ہیں کہ میں ایک فوجی ہوں رہبر معظم کا، صحیح ہے، اور رہبر معظم کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی مقابلہ امام خمینی سے نہیں ہے. صحیح ہے، یعنی معاشرے کو دین نہ ملے تو کیا ہوگا؟ تو خدا نمتال فرمائے گا یہ کہ تمہارا سورج بجھ جائے یہ چھوٹی مصیبت ہے، دین نہ ملے یہ بڑی مصیبت ہے، یہ بڑی مصیبت ہے. 15 شعبان کی شب کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، شیخ عباس قمی نے اس کو جامع دعا میں سے تعبیر کیا ہے، اور اس دعا کے اندر جس کی ابتدا ہے اللہم اقسم لنا من خشیتک ما یحول بیننا وبین معصیتک، یہاں سے شروع ہوتی ہے، آگے جا کے فرمائے ربنا لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، خدایا ہماری مصیبت اور مشکل ہمارے دین میں قرار نہ دے، دین میں قرار نہ دے. دنیا میں مشکل آئے آ جائے، دین میں مشکل نہ آئے، یہ مشکل نہ آئے. کیوں؟ دنیا کی مشکل 50-60 سال کی زندگی لے گی، دین کی مشکل ابدی زندگی برباد کر دے گی، دین کی مشکل نہ آئے. انقلاب اسلامی نے جو بہت بڑا ایک معرکہ کیا وہ دین کے کلچر کو پوری دنیا میں زندہ کر دیا. دین ڈائنگ بریڈ تھی. آپ اور میں یہاں پر اتنے لوگ الحمدللہ تشریف فرما ہیں, 40 سال پہلے کا سوچو. میں مجبور ہو کر کبھی کبھی اپنے بچپنے کو یاد کرتا ہوں اور یہ سوچتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے کتنا احسان کیا. اب ذرا پوچھو 40-50 سال پہلے, 40-42 سال پہلے ہم لوگوں کی کمیونٹیز میں دین کے نام پہ کیا پوزیشن تھی, حیثیت کیا تھی ہماری. تو آپ اور میں حیران رہ جاتے ہیں ہم لوگ کیا کر رہے تھے. اب میں اس کو بار بار نہیں دہراؤں گا, اور جگہوں پہ دہرا چکا ہوں, اچھا بھی نہیں لگتا مجھے. دین کی عجیب حیثیت تھی. دین کے نام پہ جو بادشاہ تھے وہ کون تھے, دین کے نام پہ جو عالم تھے وہ کون تھے, دین کے نام پہ جو حاکم تھے وہ کون تھے, دین کے نام پہ حتیٰ جو مجاہد تھے وہ کون تھے. انقلاب اسلامی نے دین کی اصلی ثقافت کو ہم لوگوں کے اندر زندہ کر دیا. 40 سال پہلے دعائے کمیل پڑھتے تھے ہم لوگ. دعائے کمیل 40 سال پہلے ایجاد ہوئی ہے کیا؟ مولانا امیر المومنین نے حضرت کمیل بن زیاد نخائی کو تعلیم کی تھی 1400 سال پہلے. تو برے صغیر کا مسلمان, برے صغیر کا شیعہ دعائے کمیل جانتا تھا 40 سال پہلے؟ جو مجھ سے, میری اور مجھ سے بڑی عمر کے لوگ یہاں موجود ہیں وہ آپ کو قسم کھا کے بتائیں گے ہمیں کوئی مسجد نہیں پتا تھی جہاں دعائے کمیل پڑھی جاتی ہو. نہیں تھی, مجھے یاد نہیں ہے. میں کراچی میں تھا, شیعہ محلے میں رہتا تھا, اور بڑی مسجد, مسجد خیر العمل تھی جس کے اندر ہم لوگ جایا کرتے تھے, آیا کرتے تھے. میں خود کالج میں تھا. دعائے کمیل نہیں تھی, انقلاب کے بعد آئی ہے. 1984 میں طالب علم بنا تھا. جب میرا مدرسے میں پہلا دن تھا جو مجھے یاد آتا ہے, 2 اکتوبر 1984 تھا, جمعے کا دن تھا, تو میں نے زندگی میں پہلی دفعہ دعائے ندبہ پڑھی تھی. دعائے ندبہ نہیں تھی ہمارے, ہم نہیں جانتے تھے. میں کہہ رہا ہوں جو مجھ سے زیادہ عمر کے لوگ ہیں نا, ان سے پوچھو وہاں پہ حالت کیا تھی ہماری. یہ دین اس نے زندہ کیا. یہ تو ہم پاکستانی تھے, پاکستانی جبکہ دین سے وابستہ قوم ہے. آپ پورے دنیا اسلام کے اندر مثلا 50-55 ممالک کے نام جب لیتے ہیں دنیا اسلام, اسے پاکستانی شاید اقوام کے اندر سب سے زیادہ اٹیچڈ قوم ہے دین سے. اس کا یہ عالم ہے. باقیوں کی کیا حیثیت تھی وہ خدا جانتا ہے. یہی کہ آپ کہیں دین تو سامنے آپ کے لوگ کیا کہیں گے. آپ اپنے پاکستان میں دیکھیں, تشیع کے نام پر, شیعت کے نام پر, ذرا سا دیکھیے گا اس بات کو. شیعت کے نام پر جو حاکم مشہور تھا پاکستان میں وہ کون تھا؟ شاہ ایران. شرم و حیا اور شاہ ایران, جس کو پتا ہے کہ شاہ ایران تھا اس کو پتا ہے کہ بھائی وہاں شرم و حیا ختم تھی, شرم و حیا کا تذکرہ ہی نہیں تھا. یہ شیعوں کا حاکم تھا, یہ شیعوں کا حاکم تھا. اس کے اوپر شیعہ فخر کرتے تھے, اس کے اوپر ایک دوسرے سے سبقت لیتے تھے کہ کس شیعہ عالم کا شاہ ایران کے دربار میں زیادہ رابطہ ہے. یہ ہماری حالت تھی. انقلاب نے ہمیں دین دیا, دینی ثقافت زندہ کی. خود ایران کے اندر جا کے دیکھو کیا تھا. عزاداری کرتے تھے نا تو پیانو اور گٹار بجتے تھے ایران میں, عزاداری میں. کب؟ 40 سال پہلے. یہ عالم تھا. انقلاب نے دین زندہ کیا, دینی فکر زندہ کی, دینی شعور زندہ کیا. یہ انفجار نور تھا. ہمیں اہل بیت کی تعلیمات نہیں پتا تھی, نام پتا تھے, آگے پیچھے کچھ نہیں پتا تھا ہمیں کہ بھائی یہ فکر ہے. کیا فکر؟ آپ یقین مانیں, شاید میرا خاندان بہت پیچھے رہ گیا ہوگا کسی وجہ سے, لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, پتہ نہیں آپ لوگوں کے یہاں یقیناً بہتر رہا ہوگا. ہمارے ہاں یہ فکر مشہور تھی کہ, اور مثلا یہ کہ ان کی تشریف آوری ہوگی, اللہ سے دعا کر ہم اس دور میں نہ ہوں, نعوذ باللہ. یقین مانیں, کیوں بھائی؟ مجھے اپنا بچپنا یاد ہے، مثلا کہتے تھے امام، مثلا کبھی کوئی بات ہوئی امام تشریف لائیں گے، ہاں تشریف لائیں گے، کتنا اچھا دور ہوگا، نہیں نہیں دعا کرو اس دور میں نہیں ہونا، کیوں؟ بہت سخت ہوگا۔ ہم لوگوں نے کیا سیکھا ہوا تھا دین کے نام پہ؟ ہم لوگ کلیئر نہیں تھے اس معاملے میں، دین کے نام پر، تشیع کے نام پر، نہ کوئی حکمت نہ کوئی فلسفہ۔ آپ کی کتابوں کو دیکھ لیجئے، الحمدللہ رب العالمین جب یہ تحریک شروع ہوئی کہ بھائی دین ہے، دین کے نام پہ سیکھنا ہے۔ اب آپ تصور کیجئے، کوئی گھر ہے جس کے اندر مفاتیح الجنان نہ ہو؟ سب کیا ہے نا، 40 سال پہلے کسی کے گھر میں تھی؟ یہ ہماری حالت تھی۔ ایک دفعہ ایک بندے خدا، میں چونکہ ظاہر میں ایران میں بڑھا تھا، پڑھتا تھا، تو مجھے فارسی آتی تھی، تو میں پاکستان جب آیا تو ایک بندے خدا نے جو اس زمانے میں نیا نیا دین مبین کی طرف آیا تھا، تشیع کی طرف آیا تھا، مجھے فون کیا اور مجھ سے کہا کہ آغا یہ جو مفاتیح میں فنا دعا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا بھائی ترجمے میں پڑھ لو۔ کہنے لگا آ صاحب شاید آپ کو پتہ نہیں ہے ہمارے پاس مفاتیح الجنان کا ترجمہ نہیں ہے۔ میں کہے واقعا؟ کہنے لگا ہاں آپ جا کے دیکھ رہے ہیں؟ میں نے کہا نہیں میرے پاس ہے مفاتیح اردو میں۔ کہنے لگا نہیں وہ دعاؤں کا ترجمہ نہیں ہے، دعاؤں کے درمیان جو چیزیں ہیں ان کا ترجمہ ہے، دعاؤں کا ترجمہ بعد میں ہوا ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ لوگ دعائیں پڑھتے تھے، مطلب کچھ نہیں پتا تھا۔ یہ ہماری حالت تھی، اس کی ضرورت کیا ہے؟ تو مثال کے طور پر جسمانی ضرورت یہ ہے کہ میں 2 وقت یا 3 وقت کھانا کھاؤں گا، اتنے کیلوریز مجھے کھانے، اتنے منرلز، اتنے وٹامنز، اتنے یہ سب چیزیں۔ یہ جو اس کے ساتھ روح اٹیچ ہے، اور در حقیقت جسم ہے جو روح کے ساتھ اٹیچ ہے، نہ کہ روح ہے جو جسم کے ساتھ اٹیچ ہے، بلکہ ہم روح کے سوا اصل میں کچھ ہیں ہی نہیں، ہم روح ہیں۔ اس روح کی ضرورت کیا ہے؟ تو مثال کے طور پر مولانا نے ارشاد فرمایا وہ یہ کہ کل حکمت آمیز باتیں پڑھو، یہ تمہاری روح کی تازگی کے لیے ضروری ہے، حکمت آمیز باتیں پڑھو۔ تو مثلا کیا کروں حکمت آمیز باتوں میں؟ ایک بات ایسی وہ یہ کہ بھائی آپ ہر روز 2-3 روایتیں ضرور پڑھ لیں، اہل بیت کی حکمت کو پڑھیں۔ یہ جو ہمارا معنوی وجود ہے اس کی ضرورت کیا ہے؟ اس کی ضرورت کو کیسے پورا کریں؟ تو مثلا ایک دن بغیر ناشتے کی چلے گا؟ چل جائے گا، تھوڑا سا نقصان ہوگا۔ جس دن ناشتہ نہیں کیا اس دن دوپہر کا کھانا بھی نہ کھاؤ، پھر کیا ہوگا؟ تھوڑا سا معاملہ ٹائٹ ہو جائے گا۔ اچھا اس دن رات کا کھانا بھی نہ ملے تو کافی خراب ہو گیا معاملہ۔ 2 دن ایسے گزر جائیں اور پتہ نہیں اس بندے کے ساتھ ہوگا کیا۔ ہفتہ ہفتہ گزر جاتا ہے اللہ کے سامنے نہیں روتا، اس کی روح پہ کیا گزرتی ہے؟ 2 دن کھانا نہ کھائے کھڑا ہونا مشکل ہوتا ہے اس کے لیے، ہفتے ہفتے گزر جاتا ہے خدا کے سامنے نہیں گڑ گڑاتا، اس کی روح کہاں پہنچتی ہوگی؟ اس کا مطلب ہے اس کی روح بیابان میں گھوم رہی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ میری روح کہاں ہے۔ انفجار نور یہ تھا کہ انقلاب نے ہم نے معنویت سکھائی، اللہ کی بندگی سکھائی۔ اب میں ایک اور حقیقت آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور یہ بس ایک، میں اس کو کہیں محدود کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اصل انقلاب کی حقیقت کیا ہے؟ انقلاب میں سیاسی تبدیلی آئی ہے، بہت سارے اسکالرز نے اس کے اوپر کام کیا ہے۔ انقلاب میں اقتصادی تبدیلی آئی ہے، جو قوم پوری دنیا کے سامنے اتنی محتاج تھی کہ بسکٹ نہیں بنا سکتی تھی، اب وہ میزائلز بنا رہے ہیں، وہ اسپیس کے اندر ٹیکنالوجی استعمال حاصل کر رہے ہیں، مثلا نیوکلیئر ٹیکنالوجی، نینو ٹیکنالوجی اور فلاں فلاں کام کر رہے ہیں۔ یہ لوگ بسکٹ نہیں بنا سکتے تھے اپنے پاس؟ ان کی پولیٹکس کے اندر، ان کی اکانومی کے اندر، ان کے پتہ نہیں کتنی تبدیلیاں آئی ہیں۔ سب سے بڑی تبدیلی کیا تھی؟ سب سے بڑی تبدیلی کون لے کر آیا؟ اصل امام خمینی کون ہے؟ کس نے امام خمینی کو بنایا؟ یہ سب چیزیں ڈھونڈنی پڑیں گی نا۔ اگر مثلا رہبر معظم نے فرمایا تھا کہ کئی دفعہ فرمایا کہ انقلاب کا تعارف امام خمینی کی ذات سے ہے، اگر آپ امام خمینی کو نہیں سمجھ سکے آپ انقلاب کو نہیں سمجھ سکتے. اچھا ان سے ان کا تعارف ہے. میں ایک سوال پوچھتا ہوں, امام خمینی کو خمینی کس نے بنایا؟ بالآخر شاگرد اپنے استاد کا کوئی اثر لے کے بنتا ہے نا. وہ کون تھے جنہوں نے مثلا خمینی کو خمینی بنایا؟ تو مثلا آپ جا کے پوچھتے ہیں بھائی ان کی زندگی میں استاد کون تھے. اب امام خمینی کے پاس کئی علوم تھے, مثلا فلسفے میں وہ ماہر تھے. تین بندے اس زمانے میں صرف فلسفہ بولتے تھے حوض علم قوم کے اندر. اس زمانے میں انقلاب سے پہلے صرف تین لوگ فلسفہ پڑھاتے تھے, اور تینوں کی اتنی سخت مذمت تھی جس کی کوئی حد نہیں ہے. پریشر تھا کہ فلسفہ نہیں پڑھانا ہے. برکتوں میں سے ایک برکت آئی یہ ہوئی ہے کہ ہم لوگوں کو تھوڑا بہت فلسفہ پڑھنا نصیب ہو گیا. انقلاب سے پہلے فلسفہ پڑھانا عذاب تھا. خود امام خمینی اپنی ایک تقریر میں کہا تھا کہ ایک دفعہ ان کا بیٹا پانی پی رہا تھا ایک مدرسے کے اندر, تو اس نے کٹورے سے پانی پیا تو ایک اور بندہ کہنے لگا کہ یہ کٹورا نجس ہو گیا. تو اس نے کسی نے پوچھا کہ بھائی یہ اگر احمد خمینی نے اس کٹورے سے پانی پیا ہے تو یہ نجس کیوں ہو گیا؟ تو کہنے لگا نجس اس لیے ہوا ہے کہ یہ خود نجس ہے. کہ بھائی یہ کیوں نجس ہے؟ کہنے لگا یہ اس لیے نجس ہے کہ اس کا باپ فلسفہ پڑھاتا ہے. امام خمینی نے اپنی تقریر میں تذکرہ کیا ہے. وہ فلسفہ پڑھاتے تھے, ان کا فلسفہ کا کوئی استاد ہوگا؟ ہاں بالکل ہوگا. وہ فقہ کے استاد تھے, درس خارج درس اجتہاد فرماتے تھے جس کے اندر مجتہدین کی تربیت کرتے تھے, تو ان کا فقہ کا کوئی استاد ہوگا؟ بالکل ہوگا. علم حدیث جانتے تھے, علم رجال جانتے تھے, ظاہر اجتہاد کے لیے سب چاہیے ہوتا ہے, علم تاریخ سے واقف تھے, یہ سب چیزیں جانتے تھے؟ ہاں بالکل جانتے تھے. ادبیات جانتے تھے, خود بھی شاعر تھے, یہ سب چیزیں. ان کے کتنے استاد ہوئے بھائی؟ علم فقہ کا استاد ہے, علم اصول کا استاد, رجال, درایا, فلسفہ, سب. صرف دو افراد کو وہ کہتے تھے ہمارے استاد. اتنے ڈھیر سارے علم جانتے تھے, یہ سب علم انہوں نے کسی استاد سے سیکھے تھے. اس کے بعد خود آیت اللہ خمینی دو آدمیوں کو صرف کہتے تھے ہمارے استاد. وہ کون تھے؟ وہ تھے جنہوں نے امام خمینی کو علم عرفان سکھایا تھا, جنہوں نے معنویت سکھائی تھی. کتابی معنویت نہیں, کتابی کے ساتھ عملی معنویت, علم عرفان. وہ جو دو استاد تھے صرف ان کو وہ کہتے تھے ہمارے استاد, ریگولرلی کہتے تھے. باقی ایک آدھ دفعہ, ایک دو دفعہ انہوں نے ایک اور استاد کو جو فقہ کے استاد تھے کہیں پر ایک آدھ دفعہ ہمارے استاد لکھا ہے, لیکن ریگولر صرف دو آدمیوں کو لکھتے تھے ہمارے استاد. ایک تھے آیت اللہ مرزا جواد ملکی تبریزی, قم میں ان کی قبر ہے, اور ایک تھے آیت اللہ شاہ آبادی, شہر رائے تہران میں حضرت شاہ عبدالعظیم کے مقبرے کے اندر ان کی قبر موجود ہے. ان دو کو امام خمینی کہتے تھے یہ ہمارے استاد تھے. یہ دونوں کیا تھے؟ یہ دونوں عارف تھے. رہبر معظم نے فرمایا ہمارا انقلاب امام خمینی سے پہچانا جائے گا. شناخت خمینی ہے, اور خمینی کی شناخت کیا بنی؟ دو استاد, شاہ آبادی, مرزا جواد ملکی تبریزی. اچھا میں بہت سارے بچوں سے یہ پوچھتا ہوں کہ بیٹا تم کو 30 سال ہو گئے انقلاب کے لیے نعرے لگاتے ہوئے, یہ بتاؤ تم نے شاہ آبادی سے کبھی کچھ پڑھا ہے؟ مرزا جواد ملکی تبریزی سے کچھ پڑھا ہے کبھی؟ تو تمہارے سامنے امام خمینی کا تعارف کیسے ہوا؟ نہیں ہوا تعارف. یہ تعارف ہے انقلاب کا. انقلاب کا تعارف, اب میں اپنی دانش میں جو مجھے کم عقلی کے ساتھ سمجھ میں آتا ہے, انقلاب کا اصلی تعارف وہ عرفا ہیں جنہوں نے یہ انقلاب منعقد کیا ہے. انقلاب اسلحوں سے نہیں آیا, انقلاب ایک معنویت سے آیا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل السلام الله عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. آیت اللہ دست غیب جیسے افراد کے ذریعے، آیت اللہ شیخ صدوق کے ذریعے سے، شہید، ان سب کے ذریعے سے انقلاب آیا، ان لوگوں نے چیزوں کو تیار کیا. اب جب آپ اس سلسلے کو ڈھونڈتے ہیں تو اس سلسلے کو آپ جا کے دیکھتے ہیں، اگر میں بہت مختصر کر کے آپ کی خدمت میں عرض کروں تو مثلا تفسیر المیزان کے مصنف آیت اللہ محمد حسین طباطبائی، ان کے بھائی آیت اللہ حسن طباطبائی، یہ دونوں شاگرد تھے آیت اللہ سید علی قاضی طباطبائی کے. آیت اللہ دست غیب بھی آیت اللہ سید علی قاضی طباطبائی کے شاگرد تھے. امام خمینی آیت اللہ سید علی قاضی طباطبائی کے براہ راست شاگرد نہیں تھے، لیکن اس اسکول آف تھاٹ میں جو آیت اللہ سید علی قاضی طباطبائی کے اساتید نے شروع کیا تھا، امام خمینی بھی واقع ہو رہے تھے. کیا مطلب ہے؟ ایک ہی سلسلہ ہے جو یہ سارے انسان بنا رہا تھا. اور یہ سلسلہ کب شروع ہوا؟ یہ لوگ بیان کرتے ہیں 200-250 سال پہلے شروع ہوا تھا. یہ لوگ سب گمنام تھے، یہ لوگ اپنی زندگی میں مشہور نہیں تھے. دیکھیے ابھی میں آپ کے سامنے ایک جملہ عرض کرتا ہوں، اگر آپ سے میں پوچھوں اس دور کا 30-40 سال کا سب سے مشہور عارف کون ہے، مثلا آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، مثلا آپ کو کسی ایک عارف کا نام سب سے زیادہ پتا ہو تو کس کا نام پتا ہے آپ کو؟ آپ بہجت کا نام، آیت اللہ محمد تقی بہجت کا نام. اب میں کیوں قسم کھاؤں، مکروہ ہے، 1986 میں آیت اللہ بہجت کی عمر میرے خیال میں اس وقت بھی 70 کے قریب تو ہوگی، ان کے پیچھے ظہر کی نماز میں 20 لوگ بھی نماز نہیں پڑھتے تھے، 20 بندے بھی. کیا مطلب؟ کوئی جانتا ہی نہیں تھا. کیا اس وقت ان کی شخصیت میں وہ کمالات نہیں تھے کیا؟ 70 سال کی عمر تھی اس وقت بھی. اور ان کا ایک، ان کے جو ساتھ ان کے کولیگ تھے وہ بتا رہے ہیں کہ آیت اللہ 20 سال کی عمر میں سید الشہداء سے نہیں معلوم کتنی برکات لے چکے تھے. تو وہ تو 70 سال کی عمر میں تھے جب 86 کی میں بات کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. تو کتنے لوگ جانتے تھے نماز سحر میں کتنے آتے تھے؟ 20. اس کے بعد میرا خیال میں 97 تھا یا کون سا سال تھا مجھے یاد نہیں آ رہا، جب میں گیا اس مسجد میں ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے تو مجھے روڈ پر بھی جگہ نہیں ملی. ارے میں نے کہا بھائی میں نے اپنی آنکھوں سے یہاں آگا کے پیچھے 20 آدمی سے کم نماز پڑھتے دیکھے. 10-15 سال میں پوری دنیا بہجت کو جاننے لگی، جب 15 سال پہلے تک کیوں نہیں جانتے تھے؟ اس کا مطلب یہ سب لوگ چھپے ہوئے تھے، تھے معاشرے کے اندر، کام کر رہے تھے، چھپے ہوئے تھے. یہ سب ایک سلسلہ ہے جو چلا تھا. اگر کہہ رہے ہیں انقلاب انفجار نور تھا، یہ انفجار نور اس معنویت کا تھا جو لوگوں کے دلوں پہ اثر کرے اور لوگوں کو خدا کی بندگی کے نزدیک لے جائے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہمارے سامنے یہ تعارف انقلاب کا نہیں آیا تو ہم نے انقلاب کو نہیں پہچانا. ہمیں اس تعارف کی ضرورت ہے. تو مثال کے طور پر کوئی آئے جو ہمیں بتائے مثلا آیت اللہ شاہ آبادی کون تھے، وہ کیا سکھاتے تھے ان کو. خود امام خمینی مثلا وہ اپنے شاگردوں کو کیا سکھا رہے تھے. اب عجیب بات یہ ہے کہ مثلا خود امام خمینی نے یونیورسٹی کی کوئی ڈگری نہیں لی ہوئی تھی، ان کے پاس یونیورسٹی کی کوئی ڈگری نہیں تھی، لیکن انہوں نے دنیا کے تمام سیاسی نظاموں کو چیلنج کر دیا. کیسے کیا یہ؟ ایک دفعہ کسی نے پوچھا امام خمینی سے کہ آپ کے ذہن میں یہ جو ولایت فقیہ کا سیاسی نظریہ آیا یہ کیسے آیا؟ پورا پولیٹیکل تھاٹ ہے بھئی. ایک آدمی مثلا فرض کریں کوئی نئی دوائی ایجاد کرے اور اس سے پوچھیں بھائی تم پہلے کیا تھے، اور وہ کہے میں پہلے بڑھئی تھا، تو اسے کہ بھائی بڑھئی کا دوائی سے کیا تعلق ہے؟ صحیح ہے. تو مثلا امام خمینی سے پوچھیں تم کون بھائی، وہ کہیں میں درس خارج بتاتا تھا، میں فلسفہ پڑھاتا تھا. اچھا آپ نے کیا بنایا؟ آپ نے دنیا کے پولیٹیکل سسٹمز کو چینج کر دیا. تو بھائی آپ کا اس سے تعلق تھا کیسے؟ کسی نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ نے ایک سیاسی نظام بنایا جس نے دنیا کے تمام سیاسی نظاموں کو چیلنج کر دیا، یہ آپ نے کیسے کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے صرف یہ کیا کہ جو خدا نے میرے اوپر شرعی ذمہ داری رکھی تھی اسے میں کیسے انجام دوں، بس باقی یہ نظام خود بنے ہیں۔ پھر انہوں نے ہم ایک بندے خدا تھا، اس میں بالکل آخری جملات کی طرف لے کے جاؤں آپ کی زحمت تمام کروں، ایک بندے خدا نے اس کے اوپر ریسرچ کیا، جیسے میں نے کہا نا اصول ڈھونڈنے زندگی کے اندر، تو اس نے کہا کہ میں آیت اللہ خمینی کے فیصلہ کرنے کا جو طریقہ کار ہے اس کا اصول دیکھنا چاہتا ہوں، یہ فیصلہ کیسے کرتے ہیں۔ مثلا ایک آدمی ہوتا ہے اس کے سامنے پیسہ آ جائے نا تو وہ سلپ کر دیتا ہے، ہوتے ہیں دنیا میں، کم ہیں ایسے پیسے کے سامنے سلپ ہو جاتے ہیں، تو اس کی زندگی کا اصول کیا ہے؟ پیسہ، پیسہ آتا ہے معاملہ ختم۔ اچھا ایک اور آدمی ہے وہ مثلا نفسانی خواہشات پہ مرتا ہے، اس کو تھوڑا سا لیڈرشپ کا ایک ستارہ دکھا دو، دنیا کی ہر غلط صحیح حرکت کرنے کو تیار ہے اگر اس کو ذرا سا اشارہ مل جائے کہ میری لیڈرشپ آنے والی ہے یہاں پہ، صحیح۔ تو اس کی زندگی میں اصل کیا ہے؟ لیڈرشپ، جاہ طلبی۔ ایک کی زندگی میں جاہ طلبی ہے، ایک کی زندگی میں پیسہ ہے، ایک کی زندگی میں شہرت ہے، یہ سب چیزیں۔ تو اس نے کہا میں دیکھتا ہوں امام خمینی کے فیصلے کی بنیاد کیا ہے، تو اس نے کہا بھائی ان کے فیصلے کی صرف ایک بنیاد ہے، وہ کیا ہے؟ اس وقت شرعی ذمہ داری کیا ہے؟ ایک جملے میں عبودیت، اللہ کی بندگی، بس۔ سارے فیصلے صرف ایک محور پہ کرتے تھے، اس وقت بندگی کیا مطالبہ کر رہی ہے، بس۔ ایک بندے خدا نے واقعہ بیان کیا، کہتے ہیں الکلام یجر الکلام، بات بات سے کھینچتی چلی جاتی ہے۔ وہ کہنے لگا کہ بہت پہلے کی بات ہے جب ان کا کوئی بہت بڑا لیڈرشپ کا اسٹیٹس نہیں تھا امام خمینی کا، تو کہنے لگا کہ مثلا ہم قم سے تہران بس میں جا رہے تھے، اس زمانے کی بات، کہنے لگا ہم قم سے تہران بس میں جا رہے تھے، یہ ایسی کوئی سفر تھا، تو اس زمانے میں شاہ ایران، ایران کے اندر جو مولانا حضرات تھے ان کے اوپر بہت سختیاں کر رہا تھا، اور ان سے کہتا تھا کہ 2 سال کی کمپلسری ملٹری ٹریننگ پہ آپ کو جانا پڑے گا، اور 2 سال کی کمپلسری ملٹری ٹریننگ پہ جب جاتے تھے بیچارے علماء تو پٹتے تھے وہاں پہ، چونکہ وہ سب لوگ ان کے مخالف ہوتے تھے، تو وہاں سے لوگ جو علماء تھے وہ مائگریٹ کر کر کے عراق جا رہے تھے تاکہ اس مصیبت سے بچیں۔ پھر وہاں جو تھے وہ باسی حکومت تھی، اس نے ایرانی علماء کے نجف آنے پر پابندی لگانا شروع کر دی، تو مثلا یہ جو امام خمینی جا رہے تھے سفر میں ان کے ساتھ کوئی تھے، انہوں نے اس بات کو ڈسکس کر رہے تھے ایک دوسرے کے ساتھ، یہ لوگ بات کر رہے تھے کہ بھائی جو ایرانی علماء جا رہے ہیں یہ نقصان دہ ہے، اس سے قوم کا حوزہ خالی ہو جائے گا، تو اس بندے نے کہا کہ یہ جو وہ ظالم وہاں پر سختی کر رہا ہے کہ وہ نہیں آنے دے رہا، شاید یہ بہتر ہے، بہتر یہ کہ وہ یہ کرے تاکہ یہاں سے لوگ سارے نہ چلے جائیں، یہ خالی ہو جائے گا۔ پھر تو کہنے لگا کہ سارے راستے وہ مجھے توحید کا درس دیتے رہے، یعنی انہوں نے بات چھوڑ دی، ختم کر دی، مجھ سے توحید پہ بات شروع کر دی، کہنے کہ سارے راستے وہ توحید کا درس دیتے رہے مجھے۔ تو اس کے بعد جب راستہ ختم ہونے پہ آیا تو انہوں نے کہنے کہ مجھ سے پوچھا کہ فلانی تم کو میں نے سارا راستہ توحید سکھانے پہ لگا دیا، یہ کیوں میں نے کیا؟ کہنے کا مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ نے آج کے دن کے لیے توحید ہی کیوں رکھا۔ کہنے کہ تم نے جو جملہ بولا تھا نا کہ وہ اگر نجف آنے نہ دے ایرانی علماء کو تو یہ بہتر ہے، اس جملے میں شرک ہے، اس جملے میں شرک ہے، تمہاری توحید کمزور ہے، اس لیے میں نے سارے راستے توحید پہ بات کی، اپنی توحید صحیح کرو، خدا کے سوا کسی ظالم کے اوپر نظر مت ڈالو کہ وہ یہ کر دے گا تو بہتر ہو جائے گا، یہ کر دے گا بہتر ہو جائے گا، صحیح۔ یہ ان لوگوں کی ریالٹی ہے، اللہ کی بندگی، اللہ سے رابطہ، یہ ریالٹی ہے۔ جو ہم لوگوں کا مسنگ پارٹ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں مثلا انقلاب سے محبت نہیں ہے، نہیں، بہت محبت تو بہت ہے الحمدللہ رب العالمین، جو مسنگ پارٹ ہے شاید جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ ہم اس معنویت کو نہیں سمجھ پا رہے جو خدا نمتال کی بندگی کے ساتھ انہوں نے ہمیں دینے کی کوشش کی ہے، شاید وہ ہم نہیں سمجھ پا رہے۔ تو عزیزان محترم، یہ لب لباب آپ کی اس بہت پاکیزہ اور نورانی محفل کے اندر دو بڑے عناوین، اور پہلا عنوان بی بی کی ذات کے حوالے سے تھا، چند منٹس میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اور دوسرا عنوان انقلاب اسلامی کے حوالے سے تھا. دونوں کو جمع کر لیتے ہیں، دونوں کو جمع کریں تو ہمیں ایک سبق ملتا ہے، اللہ کی بندگی پر اعتماد کرتے ہوئے غیر خدا ظالموں سے ٹکرا جاؤ. یہ سمجھ میں آتا ہے، خدا کی بندگی پہ اعتماد کرو اور ظالموں سے ٹکرا جاؤ. اور جس انداز میں اہل بیت نے ہمیں سبق دیا ہے اور جو ان کی حیات طیبہ ہے، جو ان کے واقعات ہیں، انہوں نے ہمیں ایک بات سمجھائی، اس سے مت گھبراؤ کہ کوئی ساتھ ہے یا کوئی ساتھ نہیں ہے، اس سے مت گھبراؤ. اللهم صل محمد وآل محمد. یہ کہ ہمارے پاس اسٹریٹجی ہو یہ بات بہت ضروری ہے، یہ کہ ہمارے پاس حکمت عملی ہو یہ بات بہت ضروری ہے، صرف جذبات سے کام نہیں ہو سکے گا، لیکن یہ کہ ہم اکیلے ہونے کے خوف سے حق کا ساتھ نہ دیں، یہ صحیح نہیں ہے. انہوں نے جو ہمیں سکھایا ہے وہ بی بی کی ذات سے لے کر اس انقلاب اسلامی تک جو بات ہمیں سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ پہ بھروسہ کرو، صحیح کام انجام دیتے رہو. جس امام کا کوئی ماننے والا نہیں ہے کربلا کے اندر، آج اس کے روزے پہ 4 کروڑ لوگ آ رہے ہیں، یہ مشکل حل ہو جائے گی. اور انشاءاللہ آخر کی طرف لے جاتے ہوئے پروردگار انشاءاللہ وقت کے امام کی تشریف آوری کا دن دیکھنا ہمیں نصیب فرمائے گا انشاءاللہ. پروردگار سے دعا کرتے ہیں، خدایا تجھے ان نورانی اسماء کا واسطہ جو تیری ذات کے نام سے مشہور ہیں، خدایا ان نورانی ہستیوں کا واسطہ جس کو تو نے رہبر رہنما بنا کے اس دنیا کے اندر بھیجا، اور بالاخص بی بی ام الائمہ بی بی سیدہ طاہرہ کی عظیم الشان ہستی کا واسطہ اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. خدایا ان کی نورانیت سے ہمارے دلوں کو، ہمارے قلوب کو منور فرما. پاک پروردگار دنیا اور آخرت میں ان کی ہمراہی، ان کی رہنمائی نصیب فرما. اے خدایا تجھے واسطہ نبی اور اولاد نبی کا، قرآن کریم اور اہل بیت کا واسطہ، جو دنیا میں بے گناہ مظلوم جیلوں کے اندر ہیں، بالاخص شیخ زکزکی جیسے لوگوں کو آزادی و رہائی نصیب فرما. اے پاک پروردگار جو دنیا کے ظالمین و جابرین ہیں، بالاخص آل سعود کی طرح جنہوں نے شیخ نیمر کو شہید کیا، خدایا مختلف لوگوں کو شہید کیا، ان تمام ظالموں کو نیست و نابود فرما. اے پاک پروردگار عید کے موقع پہ تو نے ہمیں عیدی مانگنے کا حق دیا ہے، خدایا خدایا تجھے واسطہ نبی اور اولاد نبی کا، ان کے نام کے صدقے میں، اس پرمسرت جشن کے صدقے میں، بی بی کے وجود مقدس کے صدقے میں، دنیا کے تمام مظلوموں کو، بالاخص یمن کے مظلوموں کو فتح و نصرت نصیب فرما. دنیا میں جو کوئی جہاں کہیں بھی حق کی خاطر، تیرے دین کی خاطر میدان جہاد کے اندر ہے، ان مجاہدوں کو فتح و نصرت نصیب فرما. خدایا جو تیرے راستے میں مشکلات کو برداشت کر رہے ہیں ان کو صبر جمیل نصیب فرما. اے پاک پروردگار ہمارے جو لوگ اعزاء، اقربا، علماء، عرفا، فقہا دنیا سے گزر گئے ہیں بحق سیدہ طاہرہ، ان تمام کو شفاعت اہل بیت سے سرفراز فرما، ان کے مقامات میں، ان کے درجات میں مزید بلندی نصیب فرما. خدایا جن عرفا کے نام ہم نے اس مجلس کے اندر لیے، اس محفل کے اندر لیے، ان تمام عرفا اور باقی تمام عرفا کے درجات میں مزید بلندی نصیب فرما. اے پاک پروردگار دعائیں تیری حجت کے لیے، خدایا تجھے بی بی کی عظیم الشان ہستی کا واسطہ، ان کی قربانیوں کا واسطہ، سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ہماری نسلوں کو ان کے جانساروں میں قرار فرما، امام کے لشکر کی تعداد میں اضافہ فرما، اس انقلاب اس کے رہنما کو امام کی نصرت کے لیے حفاظت فرما، مزید ترقی مزید سلامتی نصیب فرما. خدایا ہماری زندگیوں کا اختتام دین کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بجاہ محمد و آلہ الطاہرین.
برادران یہ پرچیاں تقسیم ہو رہی ہے، آغا صاحب سے جو سوال و جواب کرنے ہیں وہ ابھی لکھیں، اتنے میں یہ ڈاکومنٹری آپ دوستوں کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، آپ سوالات بھی لکھیں اور یہی دوست آپ سے سوالات اکٹھے بھی کریں گے اور آغا صاحب سے سوالات کریں. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر.
اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر درود بھیجے گا، محمد و آل محمد.